السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم جز 11 میں ہیں، اور ویسے تو سورۃ توبہ دیکھا جائے تو اپنے تمام پہلو کے لحاظ سے بہت ہی اہم سورہ ہے. کل پچھلے پارے میں بھی ہم اس میں پڑھ چکے ہیں، سورۃ توبہ اس میں بھی تھا اور آج بھی ہے الحمدللہ. آیت تو ہر آیت بہت اچھی ہے اور بہت بہترین ہے، لیکن ہم خصوصاً قرآن کے وہ جواہر پاروں کا انتخاب کر رہے ہیں جو ہمیں اس جنت کی طرف لے جا سکے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. قرآن کریم میں کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان کے اندر ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا کرتی ہیں. بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ آیتیں سن کر انسان کا دل و دماغ بالکل انہی تصورات میں اور انہی خیالوں میں وہ گم ہو جاتا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے اوپر اثرات ہوتے تھے کہ وہ گویا کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ویسے تو ہر آیت ہمیں اپیل کرتی ہے، لیکن کچھ آیات ہمیں پرزور انداز میں اپیل کرتی ہیں کہ انسان اس چیز کے لیے کوشش کرے، جدوجہد کرے جو کہ کہیں اور اسے نہیں مل سکتی، جیسے کہ ایمان ہے، تقویٰ ہے، جنت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، جنت کے انعامات ہیں. یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کہیں سے ہم خرید کر نہیں لا سکتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے فضل ہی سے مل سکتی ہیں. تو ہر چیز ہم جائیں بازار میں اور دکان پہ جائیں تو خریدنے سے ملتی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حاصل کی جاتی ہے، اس کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں یا اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کی جا سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے اور انہیں اسی راستے پر لگا دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی، یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، تو باقی کی ساری چیزیں ہم خود کر لیں گے. جیسے ہماری ذاتی عبادات ہیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، جو بھی ہماری ذاتی عبادات ہیں، اگر ہمارے ذہن میں وہ مقصد صحیح طرح سے بیٹھ جائے کہ کس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، تو باقی ساری چیزیں خود بخود ہم الحمدللہ کرنے لگیں گے. مین چیز ہے وہ موٹیویشن، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ لگن، وہ جدوجہد. ایک اندر سے جو انسان کے اندر جو طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، جب تک کہ اس کے اندر وہ طلب اور تڑپ نہ ہو، آپ دیکھیں کہ پھر عبادات میں بھی مزہ نہیں آتا ہے، عبادات میں بھی وہ لطف نہیں آتا ہے. اسی لیے ہم وہ آیتوں کا انتخاب کر رہے ہیں جو واقعی میں جواہر پا رہے ہیں، جو واقعی میں قرآن کے ایسے حکمت بھرے موتی ہیں کہ بعض اوقات دیکھا جائے تو وہ ایک آیت ہی ہمارے لیے کافی ہو جائے. اور اسی میں سے سورۃ توبہ کی یہ والی آیت ہے کہ جب اس کو پڑھو، جب ایسے لگتا ہے کہ گویا صحابہ کرام نے کتنا بہترین سودا کیا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کے لیے بات فرمائی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سب کے لیے دروازہ کھلا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر سودا کرنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہاں پر تجارت کرنا چاہتا ہے. اور سودے اور تجارت میں کیا ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خریدار ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے، اور یہ سودا کامیاب اسی وقت ہوتا ہے جب دونوں رضامند ہوں. کسی ایک کی رضامندی پر یہ سودا کامیاب نہیں ہوتا. ہم سب جانتے ہیں جب تک کہ بیچنے والا تیار نہ ہو، خریدنے والا کچھ نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس کتنی بھی قیمت ہو. اور جب تک خریدنے والا تیار نہ ہو تو بیچنے والے کے پاس کچھ نہیں آ سکتا، جب تک کہ خریدنے والا اس کے لیے تیار نہ ہو، چاہے اس کی چیز کتنی بھی قیمتی ہو. تو دونوں کی رضامندی سے ہی یہ تمام معاملات طے ہوتے ہیں، بیع اور اشترا کے جس کا لفظ آتا ہے. تو وہی آیت ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہم نے چوز کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا ہے. یہی سب سے عظیم سب سے بڑی کامیابی ہے. جیسے کہ یہاں پر بیع کی بات کی گئی ہے، شرا کی بات کی گئی ہے، خریدنا اور بیچنا. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں. کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے. دیکھا جائے تو جان اور مال بھی بہت قیمتی ہے انسان کے لیے. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو سب سے زیادہ ہمیں جو چیز قیمتی نظر آتی ہے وہ انسان کی جان اور اس کا مال ہی ہے. لوگ اسی کے لیے آپ دیکھیں دن رات تگ و دو کرتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ بھی بہت قیمتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جنت کا تو کوئی اور اس کا مد مقابل ہو نہیں سکتا، کوئی اس کی مثال ہو نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خود تعمیر کی ہے. کچھ جنتیں ایسی ہیں جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی ہے اپنے بندوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ جنت کیسی ہوگی، اس کی کیا خوبی ہوگی. لیکن اس جنت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جنت کے بدلے مومنوں نے اپنے نفس اپنے مال بیچ دیے ہیں اللہ کے ہاتھوں. اب جس چیز کا سودا ہو جاتا ہے وہ چیز خریدنے والے کی ہو جاتی ہے، بیچنے والے کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ سودا کیا تھا اور ایک اور بیعت انہوں نے کی تھی، بیعت شجر کے نام سے وہ مشہور ہے، بیعت رضوان بھی اسے کہا جاتا ہے. جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ والوں نے کڈنیپ کر لیا تھا اور غلط خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ اکرام سے بیعت لی تھی موت پر. بیعت علی الموت کہلاتی ہے وہ. اس وقت صحابہ اکرام بغیر ہتھیاروں کے تھے اور عمرہ کی غرض سے آئے تھے، لیکن اپنے ایک ساتھی کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے ساتھی کے جو قصاص تھا اس کے لیے وہ لوگ موت کے اوپر تیار ہو گئے تھے بغیر ہتھیار کے لڑنے کے لیے. تو اس بات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوا اور انہیں خوشخبری دی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ توبہ میں ہے، سورہ بینہ میں ہے، ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ بیعت کی تھی اور جنہوں نے اپنی جان اور مال بیچ دیا تھا اللہ کی راہ میں؟ یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چہیتے صحابہ تھے، صحابہ کرام، ساتھی آپ کے، جو جنت اور دوزخ کو جانتے تھے، جو یقین رکھتے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا اس جنت اور دوزخ کو، لیکن ان کو پورا یقین تھا، ان کو پورا اس بات کا اطمینان تھا کہ واقعی میں جنت قائم ہونے والی ہے. یہ جنت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے اور جہنم بھی تیار ہے. تو گویا کہ جنت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ آج اگر ہم کوئی چیز دے رہے ہیں یا ہم نے اپنی جانوں کا جو سودا کیا ہے، جو ہم نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیے ہیں، تو ان کو معلوم تھا کہ اس کا بدلہ انہیں ضرور ملے گا. ان کی یہ دی گئی قیمت رائے گا نہیں جائے گی. انہوں نے جو بھی چیز بیچی ہے اس کے بدلے ان کو اس سے کئی گنا بڑھ کر ان کو واپس ملے گا. اور اس جان سے اور اس مال سے قیمتی کیا چیز تھی؟ جنت. جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مومنوں کے جان اور مال. تو وہ جان اور مال خریدنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان اللہ تعالیٰ نے خرید لی اور انسان نے اپنی جان بیچ دی، تو اب آپ بتائیں کہ جیسے میں اور آپ، اگر آپ یہ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، تو کیا اب ہمیں، مجھے اور آپ کو اختیار رہتا ہے کہ ہم اس جان اور مال پر خود دسترس رکھتے ہوں، ہم خود اب اس کے مالک ہوں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں، چلے ہم تو خواتین ہیں نا، ہم تو گھریلو اشیاء خریدتے رہتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں لولو گئے آپ یا پانڈا گئے، جہاں پر بھی آپ گئے خریدنے کے لیے، اب وہ وہاں سے آپ نے جو جو اپنی ٹرالی میں بھرا اور آپ نے لے لیا ٹرالی میں بھر کے، آپ کاؤنٹر پر گئے، آپ نے بل پے کیا، جیسے آپ کاؤنٹر سے باہر نکلتے ہیں، کیا وہ لولو والے آ کر آپ سے کہہ سکتے کہ یہ ٹرالی میں کا سامان ہمارے، آپ ہمیں واپس کر دو؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیوں وہ آپ کا مال جو آپ نے خریدا ہے، مال ابھی کاؤنٹر پر آپ نے بل پے کیا اور آپ کاؤنٹر سے باہر نکلے اور آپ اپنی گاڑی میں اپنا سامان رکھ رہے ہیں، تو وہ لوگ کیوں نہیں لے سکتے آپ کا مال آپ سے؟ حالانکہ آپ تو انہیں کے شاپ سے لے کر آئے ہیں، لیکن کیوں نہیں لیتے وہ، یا کیوں نہیں لے سکتے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہاں انہوں نے اسے اس کے لیے پے کیا ہے، وہ اس کے لیے قیمت ادا کر چکے ہیں، قیمت چکا چکے ہیں اس کی۔ تو اب لولو والوں کا یا پانڈا والوں کا اس پر کوئی اختیار نہیں رہا، کوئی بھی شاپ والوں کا جن سے آپ نے سامان خریدا ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے ان سے سامان خریدا ہے اور اس پر اب ان کا کوئی اختیار نہیں رہا، تو اسی طرح سے اگر آپ اور میں، ہم اور ہم سب مل کر آج اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو وہ جنت ملے، تو اس جنت کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معاملہ طے کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کرنا پڑے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم کہیں سے سامان خریدتے ہیں اور ہم سامان لے آتے ہیں، تو اب وہ جو شاپ والے ہوتے ہیں ان کا کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں رہتا، بالکل وہ اسے ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے کسی سے گھر کی ڈیل کی، آپ کسی سے فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو جو بھی ڈیل ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ، جب آپ نے پیسے پے کر دیے، جب آپ نے پیمنٹ کر دی، تو چابی آپ کے ہاتھوں دے دی جاتی ہے، آپ چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ چیزیں آپ کی اپنی ہو گئی۔ اب جو بیچنے والے ہیں ان کا کوئی اس کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم سوچتے ہیں یا ہم نے دل میں ارادہ کیا ہے، اور اگر ہم چاہتے کہ صحابہ کرام جیسی ہم کو جنت ملے، یا صحابہ کرام سے جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جس طرح سے یہ سودا کیا تھا، جس طرح سے انہوں نے یہ چیزیں بیچی تھیں، اپنی جان اپنا مال، تو چونکہ انہوں نے اپنی جان اور اپنا مال بیچا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت کا وعدہ صرف قرآن ہی میں نہیں ہے، یہ جنت کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے انجیل اور تورات میں بھی کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں۔ تو اب یہ جو ڈیل ہم نے طے کر لی، تو پہلے تو ہم، جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں جو دنیاوی مثالوں سے، کہ جس طرح سے جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، تو بیچنے والے کا کوئی اختیار نہیں رہتا، چیز خریدنے والے کی ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ نے بھی ارادہ کیا ہے اور میں نے بھی ارادہ کیا ہے، سمجھے، اور اللہ کرے کہ ہم واقعی میں اپنے ارادے میں پکے ہوں، تو سوچے کہ ہم یہ 10 دن سے جو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن سے ہم جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو قرآن سے جڑنے کا مقصد ہی تو ہے یہ ہے کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ اب دیکھیں، جب میں نے اپنی اس بات کا فیصلہ کر لیا اور میں اس فیصلے پر جم گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے استقامت دی، تو کیا میں پیچھے ہٹ سکتی ہوں؟ کیونکہ بدلے میں کیا چیز مل رہی ہے مجھے؟ ہم یہ سوچیں کہ بدلے میں جو چیز بھی مل رہی ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اس کی قیمت میری جان اور میرا مال نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے مجھے وہ جنت عطا کر رہا ہے، الحمدللہ، جو انتہائی قیمتی چیز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم گئے کوئی فلیٹ خریدنے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ممبئی کے جو سی سائڈ ہے، وہاں پر جو فلیٹس مل رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک ایک فلیٹ کئی کئی کروڑ کا ہے، ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اب جاتے ہیں اس فلیٹ کو خریدنے کے لیے اور کہتے کہ اچھا میرے پاس بس یہ 10 لاکھ ہے، آپ لے کر دے دیں، تو کیا آپ کو وہ 10 کروڑ کا فلیٹ کوئی 10 لاکھ میں دے سکتا ہے؟ نہیں دے گا، وہ آپ کو لوٹا دے گا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ جنت، اس کی قیمت، یعنی بالکل ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جنت کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صرف جان اور مال کے بدلے دے رہا ہے۔ صرف 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مانگی ہم سے، جان اور مال۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں کے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، جنت کے بدلے صرف 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہیں، تو کیا آج ہم دینے کے لیے تیار ہیں؟ اگر ہم یہ کانسیپٹ کو سمجھ گئے، اگر ہم یہ کانسیپٹ ہمارے نزدیک کلیئر ہو گیا، جیسے کہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ کلیئر ہو گیا تھا کانسیپٹ، آپ دیکھیں پھر پوری زندگی انسان کی عبادت میں، اطاعت میں، اور اسی جدوجہد میں گزرتی ہے. پھر وہ اس کو کوئی فورس نہیں کرتا ہے, اس کو کوئی پش نہیں کرتا ہے, اس کو پش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کسی کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اچھا بھائی آؤ نیکیوں کی طرف, اچھا بھائی آؤ نیک کاموں کی طرف, اچھا آؤ ہمارے ساتھ مل کر نیک کام کرو. نہیں, جس کے دل میں خود یہ بات آ جائے, جس کے دل میں یہ سودا سما جائے کہ اچھا مجھے تو جنت ملنی ہے, اتنی قیمتی چیز جس کی کوئی قیمت پے ہی نہیں کر سکتا, کوئی اس کی قیمت ادا کر ہی نہیں سکتا, وہ جنت مجھے ملنے والی ہے, صرف مجھے اپنی دو چیزیں دینی پڑے گی. تو آپ دیکھیں کہ کیا یہ سودا سستا ہے یا نہیں ہے. یعنی ہمیں کم چیزیں دینی پڑ رہی ہے اور بدلے میں ہم کو بہت بڑی چیز مل رہی ہے, سبحان اللہ, جنت مل رہی ہے ہم کو. تو وہ کس صورت میں ملے گی؟ وہ اسی صورت میں ملے گی جب ہم اس کے لیے اپنا آپ لگا دیں گے, اپنی جان, اپنا مال. اور صحابہ کرام, آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب, یعنی یہ چینجز ان میں کہاں سے آئے تھے؟ صحابہ کرام میں وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے, آپ خود سوچیں. پہلے اسلام سے پہلے ان کی کیا حالت تھی کہ بات بات پر تلوار نکل جاتی, سیلفشنس, تکبر, غرور اور قبیلہ پرستی, یہ سب ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس قرآن نے, جیسے جیسے وحی نازل ہوتی گئی, اس قرآن نے وہ تمام صحابہ کرام کو کیسے بدل دیا, ان کی حالت بدل گئی. تو یہ اصل میں رمضان آ رہا ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے, قرآن سے ہم کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے. تو یہ قرآن تو انسان کو بدل کر رکھ دیتا ہے. قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان, وہ پہلے جیسا انسان رہتا ہی نہیں ہے, اس کی شخصیت, اس کی پرسنالٹی, سب کچھ بدل جاتی ہے, اس کی سوچ, اس کا چلنا, اس کا بیٹھنا, اٹھنا, پھرنا, سب کچھ بدل جاتا ہے. ایون اس کے بولنے کا انداز, اس کے ہنسنے کا انداز, سب بدل جاتا ہے. پھر ہم لوگ کیسے لوگ ہیں, ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اتنے سالہ سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں, کئی رمضان آئے اور کئی رمضان گزر گئے. کیا اس قرآن کو پڑھنے سے ہماری زندگیاں بدلی ہیں, چینج ہوئی ہیں ہماری زندگیاں؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے کتنے قرآن کمپلیٹ کیے؟ ہم نے ہو سکتا ہے کسی ایک رمضان میں 5 قرآن کی تلاوت کمپلیٹ کی ہو, کبھی 2 کی کمپلیٹ کی ہو, کبھی 3 کی کمپلیٹ کی ہو. لیکن کیا اس قرآن کی تلاوت سے میرا اپنا آپ بدلا؟ کیا میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں نے اپنی جان, اپنا مال, سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا ہے؟ کیا میں صرف اپنی ذات کے لیے جیتی ہوں, یا اپنے آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے جیتی ہوں؟ مجھے بس, یعنی میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ بس میں اچھی رہوں, میرے بچے اچھے رہے, میرا خاندان اچھا رہے, میرا گھر اچھا رہے, بس. تو اس سوچ سے اوپر اٹھیں, اس سوچ سے باہر نکلیں, اس قید سے باہر نکلیں, اس حصار سے باہر نکلیں. مجھے اپنی ذات کے لیے نہیں جینا ہے, مجھے تو اوروں کے لیے جینا ہے. یہ قرآن, یہ کتاب تو آئی ہی تھی اس لیے, اللہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل ہی کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اٹھو اور دعوت دو, کن تم خیر امت, تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے. تو یہ قرآن تو انسان کو بدل دیتا ہے, یہ قرآن تو انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے, انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. پھر وہ ذاتیات کے حوالے سے نہیں سوچتا ہے کہ بس میری ذات, پھر اس کے نزدیک سارے لوگ اس کے برابر ہو جاتے ہیں. وہ وہی چیز سب کے لیے پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس کو دوسروں کا دکھ, اس کو دوسروں کی تکلیف, خود کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو صحابہ کرام ایسے ہی بن گئے تھے اور ایسے ہی ہو گئے تھے, اور انہوں نے اس کے لیے کئی قربانیاں دیں. وہ اپنے ساتھیوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے, وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے. ذرا سا دین کے لیے کوئی بات آتی, وہ فوراً سینہ سپر ہو کر نکل جایا کرتے تھے. یہ قرآن نے ان کے اندر تبدیلی پیدا کی تھی, یہ قرآن ہی تھا جس کی بنا پر انہوں نے اپنی جانیں اور اپنے مال بیچ دی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں. وہ کیا جذبہ تھا, وہ کیسی قربانی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ آج ہم یہ جو قربانی دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں جو جنت ہمیں ملے گی وہ بہت زیادہ قیمتی ہے, بہت زیادہ قیمتی. آج ہم کو محسوس نہیں ہوتا ہے نا, آج ہم, کیونکہ اندر ہمارے ایمان کی کمی ہے ہمارے اندر, آج وہ ایمان کی پختگی ہمارے اندر نہیں ہے. اگر ایمان اس لیول کا ہوتا تو ہم اپنا وقت, اپنا مال, سب کچھ لگا دیتے. اپنے لیے تو سبھی ہی جیتے ہیں, یقین جانے جیتے ہیں, نہیں جیتے ہیں. آج غیر مسلموں کو آپ دیکھیں اور ہم مسلمانوں کو آپ دیکھیں, غیر مسلم جیسی زندگی گزارا ہے, آج مسلمان بھی ویسی زندگی گزار رہے ہیں. غیر مسلموں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا کمانا, اچھا گھر, اچھی زندگی, ہے نا. اور ہم مسلمانوں کی زندگی بھی کیا ہے, سیم ہے یا نہیں ہے؟ تو کرنا کیا ہوگا ہمیں, ہم کر کیا سکتے ہیں؟ تو پھر بس یہی مثال اپنے ذہن میں لائیں, جب میں نے بیچ دیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں, جب میں نے سودا چکا دیا, سودا کر لیا, اب تو میرا کچھ اختیار نہیں رہا میری جان پر. اب میں اپنی جان کی خود مالک نہیں ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ میری جان کا مالک ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, میں وہاں کے لیے مجھے نکلنا ہے, مجھے جدوجہد کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اور قربانی کی سطح پر جینا سیکھیں. قربانی کی سطح پر اپنے لیے سب لوگ جی لیتے ہیں, اپنے لیے, اپنے آپ کے لیے, اپنے فائدوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے. ہمیں تو اوروں کے لیے کرنا ہے. ہم کو تو جو چیز ہمیں اپنے لیے پسند آئی ہم کو وہ دوسروں کو دکھانا ہے. اور یہ جو جنت کا سودا ہے, یقین جانیے کہ دیکھا جائے تو جب میں آج ان آیتوں کو انتخاب کر رہی تھی اور سوچ رہی تھی اور صحابہ کرام کے واقعات ذہن میں آ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا کہ واقعی میں یہ جان اور مال تو بہت کم ہے جنت کے بدلے. جب جنت کی آیات پڑھیں کہ قرآن کریم میں کتنی ساری جنت کی آیات ہیں, اور جب جنت کے انعامات کو پڑھا تو دیکھا تو لگا کہ واقعی میں یہ بہت کم چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگی ہے, بہت کم قیمت میں ہم کو جنت مل رہی ہے. سمجھے, یعنی سمجھے کہ یہ ایک طرح سے 75% سیل ہے, صرف 25% ہمیں پے کرنا ہے, 75% ہم کو فری مل رہا ہے. دنیا میں کوئی سودا ایسا نہیں ہوتا, ہم سب جانتے ہیں. دنیا میں جتنے سودے ہوتے ہیں ان میں آپ کو وہ لوگ قیمت کیا اس سے کئی گنا زیادہ منافع لیتے ہیں اور آپ کو پے کرنا پڑتا ہے وہ سارے قیمت, اور تب کہیں جا کر آپ کے ہاتھ میں وہ چیز آتی ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے کہ ہم خریدنے جاتے ہیں, ہم گروسری خریدنے جاتے ہیں, وہ تو ضرورت کی چیز ہے, لیکن ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنا لیا ہے؟ اچھی زندگی, اچھی کار, اچھا بنگلہ, یہ چیزیں خریدنے پر ہم زیادہ زور دیتے ہیں. ان کے لیے ہم پیسے جمع کر کر کے رکھتے ہیں کہ اچھا ایک کار ہے دوسری کار آ جائے, ایک چیز ہے دوسری چیز آ جائے. تو ہم ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں, اس کے لیے ہم جمع جوڑ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ ہم کو مل جائے, یہ چیزیں ہم کو مل جائے, اگر ہم یہ خرید لیتے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. لیکن نہیں, آپ دیکھیں یہ سب گھاٹے کا سودا ہے, نقصان ہے اس میں سراسر. اصل تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر خریدنا ہی ہے تو اعلیٰ چیزوں پر نظر رکھیں نا, وہ چیز خریدیں جو کہ کہیں اور نہیں ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جنس نہیں ایمان جو لے آئے بازار سے, تو یہ ایمان کہیں بازاروں میں نہیں بکتا ہے, جنت بازار میں نہیں بکتی ہے. اس کے لیے سودا چکانا پڑتا ہے, اس کے لیے ویسی محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے ویسی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو صحابہ کرام نے یہ سودا چکایا تھا, اور آپ دیکھیں کہ ان کی نیت خالص اللہ کے لیے تھی, کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا تھا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو قبول بھی کیا اور ان کو کامیابی کی سند, انہوں نے ان لوگوں کو کامیابی کی سند اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دی. اور کیسے ملی وہ سند؟ رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا. تب ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم یہ سودا چکانا چاہتے ہیں, ہم وہ جنت خریدنا چاہتے ہیں, تو پہلے ہم کو بیچنا پڑے گا. کیا بیچنا پڑے گا؟ ہم کو کیا لگانا پڑے گا؟ کیا کہا گیا یہاں پر؟ دو لفظ ہیں اس کے لیے کہ کیا ہم کو بیچنا پڑے گا, اپنا مال اور جان. جی ٹھیک ہے, اب ہم دیکھیں کہ عورتوں کے لیے تو جان کوئی, ہم سب جانتے کہ جہاد تو عورتوں کے لیے ہے نہیں, لیکن ہم اپنی جان کیسے لگا سکتے ہیں اب اسلام کی راہ میں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں؟ کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ مال تو ٹھیک ہے ہم لگائیں گے اللہ کی راہ میں, لیکن جان کیسے لگائیں گے؟ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے نا. جی بالکل, وقت لگائیں گے ہم, اپنی صلاحیتیں لگائیں گے, اپنا ٹیلنٹ لگائیں گے. اور قرآن کے جو قرآن کا جو نازل ہونے کا مقصد تھا, قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد تھا, اس کو ہم پیش نظر رکھیں, اس کو ہم سمجھیں, کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے, رمضان قرآن کا مہینہ ہے. قرآن ہم سمجھتے کہ اچھا جبریل امین آتے تھے اور ہر سال قرآن کا دور کرواتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو کیا اللہ کے رسول کو قرآن معلوم نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ تھا, اس کے باوجود ریوائز کرتے تھے. تو کیا چیز تھی وہ کہ یہ اس میں جتنی جو باتیں ہیں اس پر یقین کیا جائے. اس قرآن یعنی وہی جو نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نازل کی ہے وہی, اس پر عمل کیا جائے, اس کی باتوں کو یعنی اس اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں اس میں, اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کو سمجھا جائے, اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے. اور قرآن میں تو بار بار آپ دیکھیں گے کہ اس میں تو یاد دہانی ہے, نصیحت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, پچھلی قوموں کا ذکر ہے. یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے اس قرآن کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے وکٹری نصیب فرمائی. آپ دیکھیں کہ سارے جتنے جو بڑے بڑے مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی, جو بڑے بڑے علاقے فتح کیے, وہ کون سے مہینے میں ہوئے؟ جنگ بدر جو ہوئی وہ کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان میں ہوئی تھی. مکہ جو فتح ہوا وہ کون سے مہینے میں ہوا تھا؟ رمضان میں ہوا تھا. تو جتنے بڑے بڑے مورخ آپ دیکھیں گے وہ سب رمضان میں فتح ہوئے. کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے. تو جو اس قرآن کو تھامے گا, جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارے گا, جو اس قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا, تو پھر اس کی زندگی بیکار کے کاموں میں نہیں گزر سکتی. وہ پھر کیا کہنا چاہیے کہ زندگی کچھ لوگ کیسے گزارتے ہیں, گپ شپ یا ہاؤ ہلا کر کے, کہ اچھا بس خوب انجوائے کرو اور یہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے, وہ جسیاتی نے فارسی کے کہاوت کے بابر بہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ خوب انجوائے کرو، دنیا ایک ہی بار ملی ہے، دوبارہ تو آنا نہیں ہے. تو لہٰذا جو کچھ انجوائمنٹ ہے دنیا میں کر لو، لیکن جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی بیع چکاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی جان اور مال کا سودا کرتا ہے، وہ کبھی دنیا کی زندگی میں اس طرح سے بے فکر نہیں ہو سکتا، وہ کبھی اس طرح سے گپ شپ میں زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو تو غور و فکر کرنا ہے، اس کو تو قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس کی تو زندگی، اس کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. اس کی زندگی چینج ہو کر رہ جائے گی جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن کو سمجھتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اب ہم نے جو رمضان میں قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا سوچا ہے، تو اب ہمارے اندر کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، کیا چینجز آنے چاہیے ہمارے اندر. اچھا ٹھیک ہے کہ ہم نے رمضان میں روزانہ ایک پارہ پڑھ لیا، ایک جز کی تلاوت کر لی، اور رمضان کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح ہو گیا، بس ختم، یہ مقصد ہونا چاہیے ہمارا. یا قرآن خوب پڑھ پڑھ کے پانچ پانچ قرآن کمپلیٹ کیا، ہم نے تلاوت مکمل کی، اور ہم کہے کہ اچھا ہم نے تو پانچ قرآن ختم کیے اس رمضان میں، اور اس کے بعد جو پہلے زندگی تھی ہماری وہی نارمل لائف ہوگی ہماری؟ نہیں ہوگی. کیا صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں جیسے تھے، کیا اسلام لانے کے بعد وہ ویسے ہی رہے؟ نہیں، ان کی زندگی بدل گئی. انہوں نے ہجرت کی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ، جو ان کی پسندیدہ جگہ ہوا کرتی، جو پلیس تھی، وہ چھوڑ دی انہوں نے، اپنے مکان، اپنے گھر بار، سب کچھ چھوڑ دیے. تو آپ دیکھیں کہ بعض وقت ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اچھا پیسے دے دو اور ختم معاملہ، صرف انفاق کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جان کو دھکا بھی نہ لگے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بہت بزی ہیں، ہم اپنے گھر میں بہت بزی ہیں، ہم اپنے بزنس میں بہت بزی ہیں، اپنے بچوں میں بہت بزی ہیں، اور پتہ نہیں اور کیا اپنی مصروفیات ہیں، ہم بہت بزی ہیں، ہم نہیں کر سکتے، بس پیسے دے دیتے ہیں، پکڑا دیتے ہیں کہ یہ لو، بس ہم نے مال دے دیا کافی ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف مال نہیں فرمایا، یہاں ساتھ میں کیا ہے؟ اپنی جان. اور جان تو جانا بہت دور کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک سپاہی میدان جنگ میں جاتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ شہید ہو جائے، بلکہ وہ غازی بھی ہو سکتا ہے. وہ میدان جنگ میں جا کر ایک کامیاب سپاہی کی طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کر کے، مقابلہ کر کے دشمنوں سے واپس سلامت بھی آ سکتا ہے، ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے؟ سارے لوگ تو شہید نہیں ہوتے تھے. اور اگر ایک مومن میدان جنگ میں شکست بھی کھاتا ہے تب بھی وہ کامیاب ہے. کس کے نزدیک کامیاب ہے؟ وہ اللہ کے نزدیک کامیاب ہے. ہو سکتا ہے دنیا میں بظاہر اسے شکست ہوئی ہو، لیکن آخرت میں اس کے لیے ضرور کامیابی ہے. تو یہی تو بات ہم کو سمجھنا ہے، یہی نقطہ سمجھے غور طلب ہے، زیر غور ہونا چاہیے ہمارے، کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم کو اپنے آپ کو لگا دینا ہے، کھپا دینا ہے. تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں دیکھا جائے تو، ویسے تو اور بھی اس کو کوئی اپنے حساب سے ڈیوائیڈ کر سکتا ہے، لیکن تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ صرف دنیا کی خاطر جیتے ہیں، جن کو شہرت اچھی لگتی ہے، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری واہ واہ کریں. وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے، شہرت کے لیے ہی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کچھ لوگ کوئی جو چیریٹیبل ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو پے کرتے ہیں، تو اخبارات میں تصویریں آتی ہیں کہ چیک پہ سائن کرتے ہوئے ان کی تصویریں ہیں، یا فلاں لوگوں کو دیتے ہوئے ان کی تصویریں ہیں. تو کچھ لوگ شہرت کی خاطر جیتے ہیں، ان کو شہرت بہت اچھی لگتی ہے کہ دنیا میں ان کا نام ہو. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنے ہی جیسے لوگوں کے ہاتھوں اپنا سودا چکاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اپنی ہی زندگی، یعنی اپنی ہی چیزوں کا اپنے ہاتھوں نقصان کرتے ہیں، کہ یا تو شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے ہی آپ پر خرچ کر لیا، فضولیات میں پڑ گئے، یا پھر صرف اپنے نام اور نمود کے لیے کہ اچھا لوگ کیا کہیں گے. یعنی بس وہ لوگ کانشیس ہوتے ہیں، وہ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، بس لوگ کیا کہیں گے، تو وہ ریچولس میں پڑے ہوتے ہیں. اپنے ہی جیسے لوگوں کے ہاتھوں وہ اپنی چیزیں فروخت کرتے ہیں اور سودا چکاتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، کہ بس لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے لہٰذا میں یہ رسم و رواج کر رہی ہوں، لوگ کیا کہیں گے لہٰذا میں اتنا خرچ کر رہی ہوں، لوگ کیا کہیں گے لہٰذا میں یہ کر رہی ہوں، میں وہ کر رہی ہوں. یا اگر میں دین کا کام شروع کرتی ہوں، میں آج پردہ کرنا شروع کرتی ہوں، یا اگر میں انفاق کرتی ہوں، یا سود سے پیسہ نہیں لیتی ہوں، یا فلاں فلاں جو بھی ہے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں ایسا کر رہی ہوں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی جیسے لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں. اور یہ اپنے جیسے لوگ بھلا کچھ دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیے، میری کوئی مجال ہے کہ میں آپ کو کچھ دے سکوں، یا آپ کی کوئی مجال ہے کہ آپ مجھے کچھ دے سکیں؟ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو بھلا کیا دے سکتے ہیں؟ جو بھی چیزیں دنیا کی سب ختم ہو جانے والی ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس کی کوئی ویلیو، کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. بھلا میں کیا آپ کو دے سکتی ہوں اور آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ اور یہ جو شہرت ہوتی ہے وہ شہرت سے بھی کیا مل جاتا ہے؟ سست بلا وجہ کی سستی شہرت کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے. تو اور تیسری قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں قربانی کی سطح پر جینے والے, جن کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا, جو جن کو نہ لوگوں کی فکر ہوتی, جن کو نہ شہرت کی تمنا ہوتی ہے. وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں کرتے چلے جاتے ہیں, انہیں کوئی دنیا سے صلے کی تمنا نہیں ہوتی. وہ کس کے لیے جیتے ہیں اور کس کے لیے مرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. اور یہی کامیاب لوگ ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آج ہماری پوری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے مسلمان معاشرے میں زیادہ تر لوگ آپ کو ملیں گے اپنے ہی ملنے جلنے والوں میں. دیکھ لیجئے یا اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں ہم لوگ. ہم سب اپنا جائزہ لیں, ہم سب اپنے احتساب کریں کہ کہیں میں ہی تو بار بار یہ جملہ نہیں کہتی کہ لوگ کیا کہیں گے, یا کہیں اللہ نہ کرے میں سستی شہرت کی خاطر تو نہیں زندہ ہوں کہ میری شہرت ہو, لوگ میری تعریف کریں. تو یہ سب آپ دیکھیں کہ یہ ہم خود اپنا جائزہ لیں, ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ کہیں اللہ نہ کرے ہماری خود کی سوچ تو نہیں بن رہی ہے. اور اگر ہم کو جینا ہے تو قربانی کی سطح پر جینا ہے, اس جنت کے لیے جینا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے, جو یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں, پرائس لیس ہے. وہ جنت کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی, جنت کی نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر ہم جنت کے بارے میں احادیث پڑھیں نا تو ہم ایسے لگے کہ گویا کہ بس دل چاہتا ہے کہ ہم بس اسی کے لیے جئیں, اسی کو اپنا مقصد بنائیں. اور اسی لیے تو صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زبان سے خود یہ احادیث سنتے تھے. تو آپ سوچیں ان کے یقین کا کیا حال ہوگا. تو ہم بھی سوچیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ ہمارے ہی لیے ہیں اصل میں, یہ اللہ کے رسول کی زبان سے کہی گئی احادیث ہیں. اور آج بھی ہم کو اس پر ویسے ہی پورا یقین رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے رسول نے ہم کو اس کا وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ عطا کریں گا اپنے ان بندوں کو جو کہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں. جیسا کئی دفعہ آپ کو قرآن میں جو آیتیں ملیں گی کہ ہمیشہ آپ جب پڑھتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت منظر کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جب ایک کسان چھوٹا سا کھیت جب وہ بیج بوتا ہے, یا ایک باغباں ہے وہ اپنا باغ لگاتا ہے, تو جب وہ اپنا باغ لگا دیتا ہے تو اس کو اپنے باغ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوتی ہے نا. جب وہ پودے لگاتا ہے, وہ کئی دن سے کام کرتا رہتا ہے, پھر اس میں پھولوں کے بیج بوتا ہے اور درخت لگاتا ہے گھنے گھنے, جب وہ درخت پورے بن کر تیار ہو جاتے ہیں, گرو ہو جاتے ہیں اور پھول سارے اس میں کھلنے لگتے ہیں, تو اس باغ کو دیکھ کر مالک کو کتنی خوشی ہوتی ہے, ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو آپ سوچیں کہ وہ جو جنت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تیار کی ہے, جب اس جنت میں ہم جائیں گے تو یہ دراصل آج جو ہمارے لگائے گئے پودے ہیں, آج جو ہمارا بویا ہوا بیج ہے, آج جو ہماری دی گئی قربانیاں ہیں, یہی ان سارے فلاورز کی صورت میں, وہ جنت کے باغات کی صورت میں ہمیں واپس ملے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے آج ہم کو محنت کرنی پڑے گی, آج ہم کو کوشش کرنی پڑے گی, آج ہم کو اس کے لیے اپنا وقت دینا پڑے گا. جب تک کہ آج ہم وقت نہیں لگائیں گے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے, تب تک کہ ہمیں یہ سب کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن ہمیں روز بتاتا ہے, جیسے کل ہی تراویح ہوئی تھی اور ہمارے جو مسجد کے امام ہیں انہوں نے دراصل سورہ اسراء سے شروع کیا 15ویں پارے سے, اور ہم سب جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل اتنی بہترین سورت ہے, اور ان کے پڑھنے کا انداز بھی ایسا ہے کہ گویا ایسے لگ رہا تھا کہ گویا آیتیں دلوں میں اتری جا رہی ہوں, اور ہر آیت پر ایسے دل اندر سے تڑپ رہا تھا کیونکہ الحمدللہ آیتیں سمجھ میں آ رہی تھی نا. دل نہیں چاہ رہا تھا کہ تلاوت ختم ہو, تو قرآن سننے کا ایک الگ ہی اور ہی اثر ہوتا ہے. تو ہم کو تو اپنے تعلق کو قرآن سے مضبوط کرنا ہے, سنیں سنائیں سمجھیں سمجھائیں. اور پھر یہ سن رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو لا سکیں, اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. وہ آپ دیکھیں جب ہم آتے ہیں دین کی طرف نا, تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں سب چیزوں میں برکت دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اتنی طاقت پیدا کر دیتا ہے, جیسے روزوں میں طاقت آتی ہے. آپ دیکھیں جب غیر رمضان ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اتنی دیر تک بھوکے کیسے رہیں گے. ایک دن اگر ہم کلاس میں چلے جاتے ہیں بغیر ناشتے کے تو ہم 10 بار جتا دیتے ہیں کہ اچھا آج ہم نے ناشتہ نہیں کیا تھا, بغیر ناشتے کے آئے ہیں. بھوک ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ جب روزہ ہوتا ہے, رمضان آتے ہیں, آپ دیکھیں خود بخود 15-15 16-16 گھنٹے کے روزے ہم کیسے رکھ لیتے ہیں. ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے برداشت, بھوک ہو جاتی ہے, نہ پھر ہمیں پیاس کا احساس رہتا ہے نہ بھوک کا احساس رہتا ہے. تو جب ہم کریں تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ طاقت, وہ ہمت, وہ صلاحیت, وہ ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے. ہم کوشش تو کریں. تو حدیث میں ہم کو اس کا ذکر ملتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا, ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے, انہیں تھوک نہیں آئے گی, نہ ناک اور نہ رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوگی. ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے اود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی، اور ہر جنتی کے پاس دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گوشت اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہم اختلاف نہیں ہوں گے، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ یکجان ہوں گے، صبح اور شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو دنیا میں بغض نہیں رکھتا تھا، جو دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ نہیں رکھتا تھا، وہی تو پھر جنت میں جائے گا نا۔ تو ہم کو بھی آپس کے سارے بغض، سارے کینے ختم کر دینے چاہیے۔ وہاں کے جو محل آپ دیکھیں کہ کیسے محل بتائے گئے، کہ وہاں کے جو محل کی خوبی ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ ان سے روایت ہے ابو ہریرہ سے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے۔ ہم نے عرض کیا، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی۔ اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مسک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دیکھا جائے تو ہم سب کیا چاہتے ہیں، یہی تو خواہش ہے نا ہماری، ایک بنگلہ، ایک کار، اور بہترین اس میں رہنے کے لیے کراکری اور ساری چیزیں، لباس اچھا ہو، ہمارا بنگلہ سب سے خوبصورت ہو، ہمارا گھر سب سے اچھا ہو۔ اور ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جب وہ اپنے جسم پر، اپنے اسکن پر جھریاں دیکھتا ہے، تو اس کو یہی احساس ہوتا ہے کہ اچھا اب میں بوڑھا ہو گیا۔ لیکن جنت میں کہا جاتا ہے کہ کبھی وہاں پر انسان بوڑھے نہیں ہوں گے، وہاں انسان جوان رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہی تو سب کچھ چاہیے نا ہم کو، دیکھا جائے تو ہمارا مقصد، دیکھا جائے تو ہماری خواہشات کیا ہے، یہی ساری چیزیں۔ تو پھر ہم کس چیز کو اپنا مقصد بنائیں، کس چیز کو اپنا مقصود بنائیں، کیا ٹارگیٹ ہم بنائیں اپنا؟ تو قرآن اور حدیث سے اگر ہم اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے، تو پھر ہمیں دنیا کی چیزیں ہیچ نظر آئے گی، ہم پھر دنیا کے لیے نہیں جئیں گے، ہم کس کے لیے جئیں گے؟ آخرت کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے۔ جو ہم جنات عدن تجری پڑھتے ہیں نا، تو جنت عدن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے۔ یہ سارے ڈائمنڈس ہیں، یہ جو ہم جویلس کہتے ہیں نا، یا جو بھی آپ کہہ لیں جواہرات، تو یہ سارے جواہرات کا ذکر کیا گیا کہ ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی مسک کی ہے۔ اس کے سنگریزے لولو کے ہیں۔ اس کا گھاس زعفران کا ہے۔ جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہہ۔ جنت نے کہا، فلاح پا گئے ایماندار لوگ۔ پھر اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے، وہ فلاح پا گئے۔ اور یہاں پر بخیل سے مراد، کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو زکات دینے والا، جو زکات نہ دینے والا ہے وہ بخیل ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کیا ہے، یہ سارے جو جنت کے جو محل جو ملیں گے، وہ کس کو ملیں گے؟ یہ ان لوگوں کو ملیں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جنہوں نے کبھی اپنی ذات کو پیچھے نہیں کیا قربانی دینے کے لیے، بلکہ وہ آگے بڑھتے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جنتیوں کے لیے دو باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور دو باغ سونے کے ہوں گے، یعنی اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوں گی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن، جو کہ نام ہے عدن، میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی، سوائے اس کی کبریائی کے چادر کے، جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ تمام اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نوازے۔ آمین۔ ایک اور روایت ہے، جنت کے بارے میں ہمیں ملتی ہے، کہ مسلم کی حدیث ہے یہ بھی، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں ہر جمعہ کے دن جنتی لوگ آیا کریں گے، شمال کی طرف سے ایک ہوا چلے گی جس کا گرد و غبار مشک اور زعفران پر مشتمل ہوگا، جنتی کے چہروں اور کپڑوں پر وہ پڑے گا تو اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا، جب وہ پلٹ کر اپنے گھر آئیں گے تو ان کی بیویوں کا حسن و جمال بھی پہلے سے زیادہ ہو چکا ہوگا، بیویاں اپنے شوہر سے کہیں گی، واللہ تمہارا حسن و جمال ہمارے بعد تو بہت بڑھ گیا ہے، جنتی لوگ کہیں گے کہ واللہ ہی ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہ تو چند احادیث تھیں جنت کی، ایسے تو ہم کو کئی احادیث ملتی ہیں کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اور یہ سب کیوں بتائے گئے؟ تاکہ انسان تصور کرے، تاکہ انسان سوچے اور پھر اس جنت کے لیے کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے ان کے واقعات تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، جو تابعین اور تبع تابعین ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ کے بارے میں ہم نے بہت سارا نام سنا ہے نا، ان کا امام ابن تیمیہ کا آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا قربانی دی تھی۔ جب کہا جاتا ہے کہ منگولز نے جب مسلمانوں کے ممالک کو ختم کرنا چاہا اور ان پر ظلم و ستم کرتے رہے اور تخت و تاراج کر دیا مسلمانوں کے ممالک کو، تو اس وقت جب یہ منگولز حملہ کر رہے تھے مسلمانوں پر، تو اس وقت سب کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی، کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے جان سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے انسان کی، اگر وہ جان بچا لے تو باقی چیزیں بعد میں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ جو تھے ان کے خاندان کے لوگ جب وہاں سے رشیا کا جو کارنر کا علاقہ تھا وہاں کے کسی ملک میں یہ لوگ رہتے تھے، اور جب یہ وہاں سے ہجرت کر کے آنے لگے، تو جب یہ ہجرت کر کے ترکی کی طرف انہوں نے ہجرت کی تو بیچ میں بڑی بڑی پہاڑیاں تھیں، ایسے اونچے نیچے راستے تھے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، ان کے جو آبا اور اجداد تھے، ان کے جو بزرگ تھے امام ابن تیمیہ کے، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہاں پر، اور بیل گاڑیاں جو ہوا کرتے، بلک کارٹ جس کو ہم کہتے ہیں، جانور آگے جوتے جاتے ہیں، تو اس کی جگہ یہ لوگ خود اپنے آپ کو انہوں نے لگا لیا، اور ان گاڑیوں میں جو پیچھے وہ گاڑیاں لائے تھے ان گاڑیوں میں صرف اور صرف کتابیں تھیں، انہوں نے وہاں سے اپنے لیے کوئی مال پسند نہیں کیا، اپنے گھر کی کوئی اور چیز نہیں لائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ سب سے قیمتی چیز کیا تھی، کتابیں تھیں۔ تو یہ لوگ کتابوں کا سرمایہ لے کر آئے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا ریوارڈ دیا ان کو، جو کتابیں ان کے خاندان کا اتنا بڑا سرمایہ تھی، اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ جیسا ایک بیٹا ان لوگوں کو عطا کیا جو کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا پورے خاندان کے لیے۔ تو ہم آج دیکھیں ہماری پرائیورٹیز کیا ہے۔ ہم جب خریدنے جاتے ہیں بازار میں تو ہم اپنے لیے چیزیں خریدتے ہیں، یا تو لباس خریدتے ہیں یا گھر کی ڈیکوریشن کی چیزیں خریدتے ہیں۔ کیا آج ہمارے پاس کتابوں کو خرچ کرنے کے لیے، کتابوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہے ہمارے پاس؟ یا آج ہمیں کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کو یہاں سے کہیں جانا پڑے تو ہم سب سے پہلے کیا لیں گے؟ اپنے زیورات لیں گے، اپنی قیمتی اشیاء لیں گے۔ کتابوں کو بھلے ہی چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کتابیں، آپ دیکھیں کہ یہی کتابیں تو ہمیں سبق سکھاتی ہیں، جو ہماری دین کا بہت بڑا سرمایہ ہے، جو ہمارا لٹریچر، اسلامک لٹریچر، جس میں ہمارے آبا اور اجداد کی، جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ان کی تمام ہسٹریز میں موجود ہے کہ انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی دین کے لیے۔ تو یہ قربانیوں کو جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم کو قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ نہ ہم خود پڑھتے ہیں، نہ ہم خود جانتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہم دیکھیں، سیکھیں خود، اور خود سکھائیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے آبا و اجداد جو گزرے ہیں، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ پھر اس کے بعد کہا کہ امام ابن تیمیہ نے اتنا کام کیا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مفکر، ایک مدرس، ایک مقرر، ایک فقیہ، ایک محدث، ایک مجتہد، سب کچھ تھے وہ۔ ان کی تقریر کرنے کا انداز بہت بہترین تھا، جب وہ لکھتے تھے تو لکھتے چلے جاتے تھے، ان کے لکھنے کا انداز بہت بہترین تھا، ہر کام میں وہ سب سے آگے تھے ماشاء اللہ امام ابن تیمیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قید کر دیا گیا تو وہ اندر جیل میں بیٹھے بیٹھے کتابیں لکھا کرتے تھے۔ بعد میں لوگوں نے، جو حکمران تھے، انہوں نے سوچا کہ اچھا ان کا تو کوئی نقصان ہوا نہیں، تو سیاہی جو انک ہوتی ہے اور پیپر، وہ دونوں بھیجنا بند کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم نے مجھے لکھنے سے روک دیا ہے تو میرا خزانہ میرے سینے میں دفن ہے، تم اس سے تو مجھے نہیں نکال سکتے۔ اور چونکہ ان کو قرآن حفظ تھا تو اس قرآن کی بدولت انہوں نے وہاں جیل کے لوگوں پر کام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو بڑے سے بڑے مجرم تھے جیل میں، جب امام ابن تیمیہ نے جیل میں کام کیا اور ان لوگوں کو سکھانا شروع کیا، تو بڑے بڑے مجرم اتنے بڑے بڑے نیک عالم بن گئے ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ کچھ تو ہو ہمارے پاس نا، ہم جو کہتے ہیں کہ اچھا اے اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں اپنی جان اور اپنا مال لگانے کے لیے، لیکن ہم اس کے لیے کوئی قربانی دینا نہیں چاہتے، اس کے لیے پھر ہم کو وہ کام کرنے پڑیں گے، ہم کو کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، قرآن کو حفظ کرنا پڑے گا، کچھ تو آیت ایسی ہو جو ہم کو یاد ہو۔ آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے، ہمارے سینے میں کتنا قرآن ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسے علاقے میں جانا پڑ جائے جہاں نہ لائٹ ہو نہ کچھ ہو پڑھنے کے لیے، نہ کتابیں ہوں، کچھ نہ ہو، تو کم از کم اگر ہم کو ہمارا قرآن یاد ہے تو ہم کم از کم وہ قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں نا، یا اس قرآن کے ذریعے سے جتنا ہمیں یاد ہے اور جتنا ہمارے سمجھ میں آتا ہے دوستوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں. ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا ہم نے کبھی کوشش کی اس کے لیے؟ تو اب دیکھیں کہ یہ جو بیچنا ہے اپنی جان کو اور اپنے مال کا، تو بیچنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم بیچ دیں، ہم نے میں یہ کہوں کہ اچھا ہے اے اللہ تعالیٰ میں نے بیچ دی اپنی جان آپ کے ہاتھوں، اب میرا جان اور مال آپ کے حوالے ہے اللہ تعالیٰ، اور میں ہاتھ پر ہاتھ دھری بیٹھی رہ جاؤں. اور اب جو بھی آتا ہے مجھ سے کہتے کہ اچھا آپ یہ کام کیوں نہیں کرے، میں کہوں میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں بیچ دیے جان. اچھا گھر کے لوگ آتے اچھا آپ کھانا کیوں نہیں بنا رہے، میں کہوں کہ اچھا میں نے تو اپنی جان اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دی، اب تو مجھے کیا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صحیح ہوگا؟ اس کو بیچنا کہا جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے سودا؟ نہیں. سودے کا مطلب ہے آپ واشنگ مشین خرید کر لاتی ہیں اور آپ کہتی کہ اچھا ہم نے خرید لی واشنگ مشین، اور آپ نے اس کو اسی طرح سے کور کر کے رکھ دیا ہے خوبصورت غلاف میں سجا کر، تو کچھ فائدہ ہوگا اس واشنگ مشین کا؟ آپ شو روم سے کار لے کر آتے ہیں اور وہ چابی آپ نے ہینگ کر رکھی ہے خوبصورت اس میں نئی چابی، اور وہ شو روم میں سوری کار آپ کی گیرج میں پڑی ہے یا آپ کے گھر کے باہر دروازے پر کھڑی ہے کور کی ہوئی، کوئی فائدہ ہوا اس کار کا؟ آپ ضرورت کے وقت آپ کہیں کہ نہیں نہیں ہم نے کار خریدی ہے، نئی ہے، خراب نہ ہو جائے، اس کو ایسے ہی رہنے دو. تو بیچنے اور خریدنے کا معاملہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خرید کر لاتے ہیں تو اس کو پھر استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی جان جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں فروخت کر دی ہے، اپنا مال جو دے دیا اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں، اب اس کو استعمال کرنا ہے آپ کو، اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا ہے، آپ کو اپنی اس جان کو لگانا پڑے گا اللہ کی راہ میں، کھپا دینا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پھر آپ کو بھی مشین ہی بننا پڑے گا. مشین مسلسل چلتے رہتی ہے نا، تو ہم کو بھی مشین بننا پڑے گا، ہم کو بھی مسلسل جدوجہد کرنی پڑے گی جیسے کہ ان لوگوں نے کیا. اور یہ ایک نہیں، ایسی کئی مثالیں، میں نے صرف مشکل سے تین مثالوں کا آج انتخاب کیا ہے امام ابن تیمیہ کا، کیونکہ اصل میں ہم کو کتاب دوست بننا ہے نا. ہم سے کتابیں پڑھی نہیں جاتی، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم سے قرآن حفظ نہیں ہوتا. تو کچھ تو ہمارے پاس کچھ ہمارا ذاتی مطالعہ ہو، کچھ ہماری ذاتی لائبریری ہو، کچھ ہمارے پاس قرآن کی کچھ آیتیں ہمارے دل کے اندر ہوں. تو ہم کو تو قرآن حفظ بھی نہیں ہے، ہم کو تو چھوٹے چھوٹے سورے یاد ہیں جتنے، اگر ہمارے انڈیا پاکستان کے لوگوں کو آپ دیکھ لیں الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر، لیکن زیادہ تر میجورٹی ہماری ہے جن کو سوائے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد اور انا آتینا یا والعصر، بس ان صورتوں کے علاوہ کچھ نہیں یاد ہے. تو کیا ہے ہمارے سینے میں؟ ہم نے کیا جدوجہد کی؟ ہم نے کیا کوشش کی؟ ہم نے کیا محنت کی؟ صحابہ کرام آپ دیکھیں جن پر قرآن نازل ہوا تھا، الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے یہ لوگ صحابہ کرام، ان کی زبان الٹتی نہیں تھی، کسی کو شین کہنا نہیں آتا تھا، کسی کو سواد کہنا نہیں آتا تھا، کسی کو سین کہنا نہیں آتا تھا، وہ سین کو شین کہتے تھے، کوئی جیم نہیں کہہ سکتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدلا نہیں بدلا، جدوجہد کی نہیں کی، کوشش کی نہیں کی، ہمیں بھی کوشش کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو کھپائیں اللہ کی راہ میں، اپنی جان کو بیچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوشش اور جدوجہد اور محنت کریں. یہ نہ کہ بس ہم زبان سے کہہ دیں، زبانی دعوے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہ منافقین کیا کرتے تھے. پھر دوسری مثال ہم کو ملتی ہے امام احمد بن حنبل کی. ہم کو سب کو معلوم ہے کہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے اسکالرس ان کے بارے میں کہا کرتے تھے، آپ سوچیں کس لیول کا ان کا ایمان ہوگا اور کس لیول کی ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. لوگ کہتے تھے کہ امام احمد بن حنبل سے محبت مومن ہی کر سکتا ہے اور ان سے دشمنی یا بغض ایک منافق یا کافر ہی کر سکتا ہے، یعنی ان سے محبت کی نشانی ایمان کی علامت سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اتنا ان کو اللہ کے رسول سے محبت تھی، اتنا زیادہ سنت کو فالو کرنے والے تھے اور اتنا حلال اور حرام کے بارے میں وہ کانشیس تھے کہ کبھی انہوں نے حرام کا کوئی لقمہ نہیں کھایا. اپنی محنت سے، اپنے ہاتھوں سے چیزیں بیچ کر وہ پیسے کمایا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے اور اتنی زیادہ اللہ کے رسول کی اتباع کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو دیکھ لینا ہی ایک مسلمان کے لیے کافی تھا. جو ان کو دیکھ لیتا اور ان سے مل لیتا، اس کے دل میں خود اللہ کے رسول سے محبت پیدا ہو جاتی تھی، اتنے زیادہ اتباع سنت والے تھے وہ، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے. آپ سوچیں کس لیول کے ہوں گے وہ. یوں ہی ان کے بارے میں باتیں مشہور نہیں ہیں، جتنے ہمارے ائمہ گزرے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جو ذکر ہم کو ملتا ہے امام احمد بن حنبل کا ملتا ہے. اتنی زیادہ ان کو محبت تھی اللہ کے رسول سے، اتنے زیادہ وہ کانشیس تھے. جب ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو خلیفہ نے، اس وقت کے خلیفہ نے قید کر لیا اور کسی بات پر ان کو فورس کروایا جا رہا تھا کہ آپ یہ غلط فتویٰ دیں، انہوں نے کہا کہ میں کیسے یہ فتویٰ دے سکتا ہوں، تو مجھے قرآن اور سنت سے کوئی دلیل پیش کر دو. اور اتنے بڑے پائے کے عالم، اتنی جن کی عزت تھی، جن سے لوگ محبت کرتے تھے، ان کو کہا جاتا کہ جیل میں بند کر دیا گیا، روزے کی حالت میں تھے اور روزہ بھی افطار نہیں کرنے دیا گیا، پانی ان کے منہ کے پاس لے جایا جاتا اور نیچے دھار گرا دی جاتی تھی پانی کی، سوچیں ذرا، اور سب کے سامنے دربار میں ان کے اوپر ان کے پیٹ پر کوڑے مارے گئے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایک ایک کوڑا اگر کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ چنگھاڑ اٹھتا، لیکن میرے والد نے صبر سے کام لیا، لیکن غلط فتویٰ نہیں دیا۔ اور اس کے بعد جب یہ سارے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو گیا، آخرکار وہ نہیں مانے، اور الحمدللہ ان کے نہ ماننے کی وجہ سے بہت سارا مسلمانوں کو فائدہ رہا۔ کبھی اگر اللہ نے چاہا موقع ملا تو ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ کس بنا پر ان کو پکڑا گیا تھا، فتنہ خلق قرآن کے تحت ان کو پکڑا گیا تھا۔ یعنی اس وقت کے جو حکمران تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ قرآن کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہہ دو اور فتویٰ دے دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے نہیں دیا فتویٰ۔ جب ان کو چھوڑا گیا اور جب وہ گھر واپس آ گئے، اس کے بعد کوئی دوسرا شخص خلیفہ بنا، اسی کا بھائی متوکل نام آتا ہے اس کا، جب متوکل خلیفہ بنا اور وہ اچھا شخص تھا، تو اس نے کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو ان کی خدمات کے لیے ایک بہت بڑی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی بھیجی۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی اس خلیفہ کا جو کوئی آدمی تھا وہ جب وہ لے کر آیا اور ان کے گھر پر پہنچا، تو جب ان کو دی گئی وہ تھیلی اشرفیوں سے بھری ہوئی، تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہے، تو کہا کہ بادشاہ سلامت نے، خلیفہ نے آپ کے لیے 1,00,000 درہم یا دینار بھیجے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ تھیلی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور انہوں نے بہت زور سے چیخ ماری اور کہا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف میں نہ ڈال، یہ جو تھیلی کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ان کوڑوں سے زیادہ اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، وہ کوڑوں سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی جو مجھے بادشاہ کے دربار میں مارے گئے تھے۔ آپ دیکھیں کیسا ایمان ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب بھی انسان اس طرح سے کبھی کسی کا فیور لے لے یا اس طرح سے کسی کا تحفہ قبول کر لے، کیونکہ اس زمانے میں جو علماء تھے وہ بادشاہوں کے تحفے نہیں قبول کرتے تھے، ایک تو اس بنا پر نہیں قبول کرتے تھے کہ سارا ہو سکتا ہے اس میں حرام اور حلال مکس ہو، کسی کا غصب کیا ہوا مال ہو اور بادشاہ کے خزانے میں آ گیا ہو، اور دوسرا وہ اس لیے قبول نہیں کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آج ہم ان سے جو تحفے قبول کر رہے ہیں تو پھر ہم ان کا ہم فیور کرنے لگ جائیں، یا پھر ان کا ہم پر احسان ہو تو ہم ان کی مرضی کے فتوے دینے لگیں۔ اس بنا پر وہ کبھی بھی بادشاہوں کے تحفے نہیں قبول کرتے تھے۔ ایون امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی ہم کو یہی بات ملتی ہے، سارے ہی علماء کے بارے میں ہم کو یہ بات ملتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ وہ ایمان تھا، ایسا ایمان، کیونکہ انہوں نے بیچ دی تھی اپنی جان کو نا، ان کو کوئی بے عزتی نہیں لگی۔ ہم تو جو ہم لوگوں کے تعلق سے کانشیس ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے پریشر میں آ کر ہم بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہوتے۔ امام احمد بن حنبل کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، انہوں نے دربار میں کوڑے کھائے، ان کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، انہوں نے وہ ظلم برداشت کیا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا خرید لیا تھا اور انہوں نے کیا بیچ دیا تھا، کس لیے انہوں نے یہ ساری تکلیفیں اٹھائی، ان کو کیا چاہیے تھا بدلے میں، دنیا، اس کی شہرت، کوئی عہدہ، کوئی مال، کوئی دولت، نہیں، بلکہ کیا چاہیے تھا ان کو، جنت چاہیے تھا، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہیے تھا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور ہم کو صحابی کا واقعہ ملتا ہے، عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کا دور تھا اور ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے کسی مہم پر بھیجا، جو آس پاس کے علاقے تھے، روم کا بارڈر تھا جہاں پر، وہاں بھیجا۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا، جب یہ وہاں پہنچے تو کہا جاتا کہ کسی بنا پر، کیونکہ یہ کم لوگ تھے، چھوٹی سی ان کی آرمی تھی، تو کسی بنا پر وہ لوگ ان پر قابو پا گئے اور ان کو قید کر لیا۔ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ اچھا ان کا جو لیڈر ہے اس کو لے آؤ۔ لے کر آئے گئے ان کو عبداللہ رضی اللہ عنہ کو، عبداللہ بن حذافہ سہمی کو۔ وہ بادشاہ نے کہا کہ تم کس بنا پر یہ لڑ رہے ہو اور کس بنا پر تم نکلے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ اپنا آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کا گورنر بنا دیتا ہوں، تم کرسچینٹی قبول کر لو تو ہم تم کو یہاں کا ایک علاقے کا گورنر بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو مجھے اگر ساری دنیا کی دولت بھی دیتے تو مجھے ایمان کے بدلے قبول نہیں ہے۔ وہ بادشاہ نے ان کو آفر اور بڑھائی اور مزید اس کو کہا کہ اچھا اس سے بڑے علاقے کا گورنر بناتا ہوں، تم کو فلاں فلاں جگہ کا تم کو میں امیر بنا دیتا ہوں، تم کرسچینٹی قبول کر لو اور اسلام چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اگر مجھے پوری دنیا کی بادشاہت بھی دے دو تب بھی مجھے ایمان کے بدلے میں قبول نہیں ہے۔ وہ بادشاہ اتنا حیران ہوا کہ اس کو اتنی لالچ دی جا رہی ہے اس شخص کو، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آخر ایسی کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے جان کے ڈر سے یہ میری بات مان لے۔ اس نے اس بادشاہ نے کہا، حکم دیا کہ اچھا اس کے دو ساتھیوں کو لے آؤ، اور ان کے دو ساتھیوں کو لایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی سی دیگ گرم کی گئی، دیگ آپ کو معلوم ہوگا نا شادیوں میں جس میں کھانا بنایا جاتا ہے، تو بڑی سی دیگ اس میں تیل گرم کیا گیا اور وہ تیل کو خوب کڑکڑایا گیا، یعنی خوب اپنی ہیٹ پر پہنچ گیا، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ دو ساتھیوں کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ڈالتے سے ان کی چربی پگھل گئی۔ سوچیں ذرا کیا حال ہوگا، عبداللہ بن حذافہ سے ہم یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو ان کو رونا آیا. تو بادشاہ نے کہا اچھا موت سے ڈر لگ رہا ہے تو تم موت سے ڈرتے ہو روتے ہو رو رہے ہو, اچھا ٹھیک ہے اب تم ہماری بات قبول کر لو اور ہماری آفر قبول کر لو اور تم اسلام چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ میں تو رو تو اس لیے رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اور اتنے بالوں کی جتنی دفعہ جتنے بال ہیں اتنی دفعہ مجھے اللہ کی راہ میں اس طرح سے مارا جائے یا جلایا جائے, اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے تو میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری خاطر مجھے جلایا گیا اور تیری خاطر مجھے مارا گیا, تو میں یہ جواب دوں کہ اللہ کی خاطر مجھے کہا کیا گیا یا میری جان گئی. تو وہ بادشاہ اتنا حیران ہوا کہ موت سے بھی یہ شخص نہیں ڈر رہا ہے, نہ کسی چیز سے ڈر رہا ہے, نہ کوئی لالچ اس کو اپنے ایمان سے پھیر رہی ہے. تو وہ بادشاہ نے اپنے قریب ان کو بلایا, خود کھڑا ہوا اپنی کرسی سے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. جب یہ واپس اور ان کو آزاد کر دیا, جب یہ واپس پہنچے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس, تو عمر رضی اللہ عنہ خود کھڑے ہوئے اور خود ان کی پیشانی کو بوسہ دیا, کیوں؟ ان کے ایمان کی بدولت. تو آپ دیکھیں کہ ایسا وہ ایمان ہوتا تھا جو کسی لالچ کی بنا پر وہ ایمان متزلزل نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہمیں بدلے میں کیا ملنے والی ہے, جنت ملنے والی ہے. وہ دنیا کے عہدوں کے لیے کام نہیں کرتے تھے, وہ دنیا کی لالچ کے لیے کام نہیں کرتے تھے, وہ ایمان لائے تھے کس لیے؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے, اللہ کے دین کے لیے اس کو سربلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں مال سب کچھ لگا دیا. تو آج بھی ہم بغیر کسی شہرت کے, بغیر کسی ریا کاری کے, بغیر کسی شکریہ کی توقع کہ ہم یہ کام کریں, کیوں؟ کیونکہ ہم کو بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی. تو آج دنیا تو ہو سکتا ہے ہم کو بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی سی کچھ چند کوششوں سے دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے, لیکن ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد دنیا تو نہیں ہے نا. ہم کس لیے جینا چاہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر, کیونکہ ہم نے یہ سودا چکایا ہے. یہ جو سودا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کا وعدہ تورات اور انجیل میں ہے, اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل, اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے, سبحان اللہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا جنت کا ہمارے لیے, تو آپ بتائیے کوئی ہمارے راستے میں حائل ہو سکتا ہے؟ کوئی ہمارے بیچ میں آ سکتا ہے؟ وہ جنت ملنے سے ہمیں رک سکتی ہے بھلا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر, خوب خوش ہو. اب دیکھیں کہ اصل تو خوشی اس پر منانی ہے. اگر آج ہم نے دل میں, اگر آج آپ نے اور میں نے دونوں نے ہم نے نیت کر لی, ہم سب نے جو بھی ہم سن رہے ہیں, اگر آج ہم نے دل میں نیت کر لی, تو ہم کو اپنے سودے پر خوشیاں منانی چاہیے. ہم کو اس پر, اس خوشی پر میں اہتمام کرنا چاہیے کہ واقعی میں ہم نے صحیح یہ کام کیا. لوگ خوشیاں مناتے ہیں نا, برتھ ڈے پارٹیز مناتے ہیں, یا پتہ نہیں کچھ کچھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, اینیورسریز سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا سیلیبریٹ کرتے ہیں. نئے گھر کے لیے سیلیبریشن ہوتا ہے, اور ہر چیز کے لیے آج کل تو سیلیبریشن ہو رہا ہے. لیکن ہم کو خوشیاں کس پر منانی ہے؟ جو یہ سودا ہم نے چکایا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے. اگر آج ہم جان دیتے ہیں تو اس کے بدلے جنت اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. تو جان نہیں دینی ہے, بس صرف اپنا وقت دینا ہے, تھوڑی سی صلاحیتیں دینی ہیں, اور اس قرآن پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے. مین چیز ہے کہ اس قرآن سے ہمارا تعلق ایسا مضبوط ہو کہ یہ قرآن پڑھنے والے انسان واقعی میں بدل کر رہ جاتے ہیں, تو وہ تبدیلی لوگ ہمارے اندر محسوس کریں. میں خود اپنی تبدیلی اپنے اندر محسوس کروں کہ ہاں میں قرآن پڑھ کر بدل گئی ہوں. جیسے وہ دنیا میں اس کے لیے کہا تھا نا کہ آپ سے مل کے ہم کچھ بدل سے گئے, شعر پڑھنے لگے, گنگنانے لگے. پہلے مشہور تھی اپنی سنجیدگی, اب تو جب دیکھیے مسکرانے لگے. تو لوگ دنیا میں اپنے جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے اپنے آپ کو بدل لیتے ہیں. ہم کس کے لیے اپنے آپ کو بدلیں؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیں, اللہ کی رضامندی کے لیے, اس جنت کے لیے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا ہے. تو اللہ کرے کہ وہ طلب و تڑپ ہمارے اندر پیدا ہو, اور جو ہم جدوجہد, اللہ کرے کہ آج ہم جو کر رہے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہماری جدوجہد کامیاب ٹھہرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں جنت الفردوس اور جنت عدن عطا فرمائے انشاءاللہ, اپنے فضل سے اور اپنے رحم و کرم سے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.